السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ایئر پروگرام جہاں رنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام اور انجینئر واسکو وولرچ۔ آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، سب سے پہلے امریکی وزیر خارجہ کا یہ بیان کہ صدر ٹرمپ افغانستان میں تعینات غیر ملکی افواج میں کمی چاہتے ہیں، کیا یہ کمی کسی معاہدے کی طرف لے جا سکتی ہے؟ اسی حصے میں ہم جائزہ لیں گے اقوام متحدہ کی اور رپورٹ کا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ حکومت اور جو نیٹو کی قیادت والے فوجی دستے ہیں ان کے ہاتھوں زیادہ عام شہریوں کی ہلاکت ہوئی ہے سال 2019 کے پہلی شش ماہی میں، یعنی اگر اس کا موازنہ کیا جائے طالبان کے یا دیگر حملہور گروپوں کے حملوں کے ساتھ۔ پروگرام کا ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ ہے، دوسرا حصہ ہے، اس میں بات کریں گے راولپنڈی میں ایک فوجی طیارے کو پیش آنے والے حادثے کے اوپر، جو ایک تربیت کی پرواز کے دوران حادثے کا شکار ہوا اور اس میں کم از کم 18 افراد لقمہ اجل بن گئے ہیں۔ یہ بھی ہم جائزہ لیں گے کہ پروٹوکولز کیا ہیں، کیا شہری آبادی کے اوپر تربیتی پروازیں ہونی چاہئیں۔ پروگرام کے ہمارے تیسرے سیگمنٹ میں گفتگو ہوگی، ایک تو پاکستان نے 500 بھارت سے تعلق رکھنے والے سکھ زائرین کو ان کے مذہبی پیشوا گرو نانک ان کے جنم دن کے موقع پہ جو تقریبات ہیں ان میں شرکت کے لیے پاکستان کی حدود میں داخل ہونے دیا ہے، اور اس کو کک سٹارٹ کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے جو پاکستان کے ریلیجیس ٹیورزم میں یا خاص طور پہ اس راہداری کے لیے جو پاکستان کے پلانز ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی جانا دیکھا جا رہا ہے کہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں مزید فوجی دستوں کی تعیناتی کے بعد شہریوں میں تشویش ہے۔ جیمز ٹاؤن، یہ ہمارا جو اگلا اور آخری سیگمنٹ ہے وہ امریکہ میں جمہوریت سے متعلق ہے۔ جیمز ٹاؤن یہ ریاست ورجینیا کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، آج پورے 400 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ جمہوریت کی داغ بیل پڑے ہوئے۔ یہ پورا مہینہ سیلیبریشنز کا تھا، کچھ دیر پہلے صدر ٹرمپ نے وہاں پہ جا کے خطاب بھی کیا ہے، تو ذرا اس کے اوپر گفتگو کریں گے امریکہ میں جمہوریت کے اوپر اور اس کے طویل سفر کے اوپر۔ چلتے ہیں پروگرام کے پہلے حصے کی جانب اقوام، اور اس میں ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں کہ 2020 کے امریکی صدارتی انتخابات سے پہلے پہلے افغانستان میں امریکہ اور اس کے اتحادی فوج کی تعداد کم کر دی جائے۔ پیر کو واشنگٹن ڈی سی میں ایک تقریب سے انہوں نے خطاب کیا، جس میں وزیر خارجہ کا کہنا یہ تھا کہ صدر ٹرمپ نے انہیں ہدایت کی ہے کہ امریکہ کے صدارتی انتخابات سے قبل افغانستان میں تعینات غیر ملکی افواج کی تعداد میں کمی لائی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ صدر ٹرمپ واضح کر چکے ہیں کہ نہ ختم ہونے والی جنگوں کو ختم کیا جائے اور بیرون ممالک تعینات امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کی جائے۔ ان کے بقول امریکہ کو امید ہے کہ خطے میں فوج کی ضرورت میں بھی کمی آئے گی۔ صدر ٹرمپ نے اور ان کی حکومت نے، ان کی انتظامیہ نے جنوبی ایشیا سے متعلق جو اپنی پالیسی کا اعلان اگست 2017 میں کیا تھا، اس نئی پالیسی کے تحت ٹرمپ حکومت نے افغانستان میں اس وقت تک فوجی موجودگی برقرار رکھنے کا اعلان کیا تھا جب تک افغان طالبان اور مقامی حکومت کے درمیان کوئی امن معاہدہ طے نہیں پا جاتا۔ اس وقت بھی امریکہ اور طالبان وہ مذاکرات میں شریک ہیں دوحہ کے اندر۔ بہت سارے لوگوں کو توقعات ہیں کہ اس میں بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہ بھی یہ باور کرا رہے ہیں کہ پاکستان کا اس میں بڑا کردار ہے اور بہت جلد توقع ہے کہ طالبان جو ہیں وہ بین الافغان یا انٹرا افغان ڈائیلاگ اس کے لیے بھی خود کو تیار پائیں گے۔ تو بہرحال امریکہ کا جو یہ وزیر خارجہ کی جانب سے جو یہ اشارہ ہے کہ یہ تعداد کم ہو سکتی ہے، تو کیا یہ طالبان کے مطالبے کو قبول کرنے کے مترادف ہے، اور کیا اس کے بعد طالبان جو ہے وہ تھوڑی بہت اپنے مطالبات میں نرمی دکھا سکتے ہیں؟ انالیسس ہم لیں گے۔ عارف انصار صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، چیف انالسٹ ود پولیٹیکٹ، یونائٹیڈ اسٹیٹ بیسڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ رستم شاہ مومن صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سابق سفیر افغانستان کے لیے پاکستان کے، اور افغان انسرجنسی اس کے اوپر ان کی گہری نظر ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم۔ رستم شاہ مومن صاحب، بلکہ عارف انصار صاحب، آپ پہلے بتائیے گا، چونکہ امریکہ سے یہ ڈیولپمنٹ ہے، کتنی یہ جو ہے وہ حوصلہ افزا ہے، یا کیا واقعتاً اسی جانب اشارہ کرتی ہے کہ جو طالبان کا ایک بنیادی مطالبہ رہا ہے کہ حتمی کسی بھی معاہدے سے پہلے مکمل انخلا ہو، تو یہ جو فوجوں میں کمی لانے کا یا انتخابات سے پہلے پہلے اس کو بہت نیچے لانے کا ہے، سو یہ اسی جانب اشارہ کرتا ہے؟
جی اسد صاحب، میرا خیال اسی طرف یہ دیا ہے کہ امریکہ اس موضوع پہ गौर कर रहा है, और वो सिर्फ जो डिस्कशन हो रही है जिसका आपने जिक्र भी किया दोहा में, जो खलीलजाद साहब लीड कर रहे हैं, उसको मेरा ख्याल है कि एक थोड़ा सा उसमें क्रेडिबिलिटी लाने की कोशिश है, क्योंकि तालिबान की तरफ से ये एक बड़ी उनकी दीरीना डिमांड है कि जब तक पूरा इनखला नहीं होगा फॉरेन ट्रूप्स का, तो किसी किस्म का सीज फायर नहीं हो सकता और इंट्रा गवर्नमेंट डायलॉग की तरफ भी बात नहीं जा सकती। अब वो जाहिर बात है कि इसमें वो मोर स्पेसिफिक चाहिए होंगी कि कितने नंबर हैं, कब क्या इनखला होगा, क्योंकि जो मेरा ख्याल है कि एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि काउंटर इंसर्जेंसी से रिलेटेड फिर भी कुछ अफवाज वहां रहेंगी, फॉरेन ट्रूप्स जो कि आईएसआईएस अलकायदा टाइप ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। अब वो किसकी तादाद होगी और तालिबान इस मौजू पे एग्री करते हैं या नहीं करते, ये खुल के सामने बात अभी नहीं आई।
जी रुस्तम शाह मोहम्मद साहब, बेहद शुक्रिया आपका भी, आपकी ओपिनियन वजीर खारजा माइक पोम्पियो के इस बयान के ऊपर।
देखिए, तालिबान तो मुकम्मल इंखिला चाहते हैं, यही उनका मुतालबा है। अब मुकम्मल इंखिला किन हालात में हो, उनके लिए आपको एक इन्वायरमेंट बनाना होगा। वैसे अमेरिका से तवक्कु रखना कि वो सारी फौज को निकाल लेगा बगैर किसी एग्रीमेंट के या सेटलमेंट के, तो ये मेरे ख्याल में सही नहीं होगा। गवर्नेंस सिस्टम पे कोई कंसेंसस हो, हुकूमत किसकी बने, इंटरिम गवर्नमेंट में कौन हो, उसकी ड्यूरेशन क्या हो, उसका मैंडेट क्या हो, उसकी लीडरशिप किसके पास हो, ये सारी चीजें जो है ये कंटेंशियस इश्यूज हैं। इन पे पहले आपको एक कन्वर्जेंस एस्टेब्लिश करना होगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कोर इश्यू है वो यही है कि जब तक फौजें अफगानिस्तान साइल पे रहेंगी, तालिबान कहते हैं कि उनकी जंग जो है वो जारी रहेगी। अब कैसे ये कोई टाइम बाउंड प्रोसेस हो कि पहले मरहले में इतनी फौज निकल जाए, उसके बाद इतनी निकल जाए, अगर इनखिला शुरू होता है तो
जी
फिर मैं समझता हूँ कि तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान बातचीत का इम्कान है, और बातचीत होगी तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के दरमियान, अमेरिका बीच में होगा, जो रीजन कंट्रीज हैं उनको इन्फॉर्म रखा जाएगा, वो भी ग्रुप में रहेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर फरीक तीन हैं, अफगान हुकूमत, तालिबान और अमेरिकन इंतजामिया, जो कि उनकी फौजें और नेटो की फौजें वहां पर हैं। तो अगर इसमें कामयाबी होती है, जो बुनियादी इश्यूज हैं उस पर अगर कोई कन्वर्जन इस्टेब्लिश होता है और उसके नतीजे में अमरीकी फौज अफगानिस्तान से निकलना शुरू है, मतलब 1,000 फौज निकल गई या 2,000 फौज निकल गई, तो फिर वो स्टेज होगा कि तालिबान जो है वो अफगान हुकूमत से बात करेंगे कि आइंदा के लिए क्या लाए अमल हो, हुकूमत किसकी बनती है, क्योंकि अफगान हुकूमत कहती है कि वो तो इलेक्शन से आए हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पार्लियामेंट भी मौजूद है, तो तालिबान आकर शामिल हो जाए, लेकिन अगर ऐसा होना होता तो 15 साल 10 साल पहले हो जाता। तो जाहिर बात है कि अब कॉन्स्टिट्यूशन भी है, पार्लियामेंट भी है, अफगान हुकूमत भी है, लेकिन उनका कंट्रोल सिर्फ 45% एरिया पे है, 55% एरिया जो है वो तो इंसर्जेंसी के कंट्रोल में है, वहां से वो टैक्स भी लेते हैं, वहां उनकी एडमिनिस्ट्रेशन भी चलती है, वहां उनकी अदालतें भी हैं, हत्ता की अमेरिकन कन्वाय भी वहां से गुजरती है, तो उनको टैक्स देना पड़ता है। तो ये सारी ग्राउंड रियलिटीज को हमने इनकॉर्पोरेट करना है, उसके बाद हमने एक नया विजन क्रिएट करना है।
सही। अच्छा, आप ये बताएं कि इसके बाद तालिबान के उसमें भी लचक आ सकती है, एक क्या एक बात, और दूसरी बात उसमें ये कि तालिबान का एक और भी ज़ाहिर मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान का जो आईन है, कानून है, उसमें तब्दीली लाई जाए इससे पहले कि कोई इंटरा अफगान डायलाग हो या मुस्तकबिल का कोई सेटअप बने। सो क्या अमरीका उसमें भी लचक दिखा सकता है?
देखिए, अफगान हुकूमत अमरीका की मरहूनी मन्नत है। 6 महीने पहले अशरफ गनी साहब ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर बैरूनी फौजें निकल जाती हैं तो उनकी हुकूमत 6 महीने तक रह सकती है। बाज मुबसरीन के नजदीक ये भी बड़े वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक एक फोरकास्ट था, 6 महीने शायद नहीं, 3 महीने शायद रह सके। तो जब वो उनकी मरहूनी मन्नत है तो फिर अमरीका को उनपे दबाव डालना होगा, एक सेटलमेंट के लिए उन पर दबाव डालना होगा, क्योंकि अशरफ गनी की हुकूमत नहीं चाहती कि ऐसा सेटलमेंट हो कि जिसमें वो कैजुअलिटीज बन जाए, कि जिसमें उनको साइड लाइन किया जाए। और वो ये भी कहते हैं कि 28 सितंबर को प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन होने दें, उसके बाद देखा जाएगा। یہ بھی ایک قسم کا بڑا ایک کنٹروورشل ایشو بنتا جا رہا ہے, کیونکہ اگر الیکشن ہو گئے اور کوئی نیا آدمی آ گیا, صرف ونی ہو یا کوئی اور ہو جو بھی منتخب ہو گیا, پھر وہ اپنی ایک پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرے گا, پھر وہ کہے گا مجھے تو ابھی لوگوں نے الیکٹ کیا ہوا ہے, اب میں کیسے اقتدار ایک انٹرم گورنمنٹ کے حوالے کروں. تو معاملہ ہے بڑا کمپلیکس, اس میں امریکہ کو پریشر بھی ڈالنا ہوگا, طالبان کو بھی فلیکسیبلٹی دکھانی ہوگی, اشرف غنی صاحب کو بھی دکھانی ہوگی, اور امریکہ بھی جو اپنا وہ اسٹانس ہے کہ کیونکہ طالبان کا مطالبہ یہ ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر ساری فوج نکل جائے, امریکن کہتے ہیں کہ نہیں 2 سال کا وقت ہے, تو اس میں بھی دونوں کو کچھ لچک دکھانی ہوگی, نہ 6 مہینے کا فریم ورک ہو سکتا ہے اور نہ 2 سال تک معاملہ جا سکتا ہے.
عارف انصار صاحب, پریزیڈنشل الیکشن اور طالبان کا دوسرا مطالبہ آئین میں قانون میں تبدیلیاں, کیا اس کے اوپر کوئی ایڈجسٹمنٹ ہو سکتی ہے؟
جی, طالبان جو کلیم کرتے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارا ایک براڈر فریم ورک اگریمنٹ ہو جائے امریکہ کے ساتھ, تو ہم انٹر ڈائلاگ کے انٹر افغان ڈائلاگ ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ کے لیے ہم تیار ہیں. اب وہ اگریمنٹ ابھی تک تو اناؤنس نہیں ہوا, یہ دونوں طرف سے بیانات آتے رہتے ہیں, خلیلزاد صاحب کی طرف سے بھی کہ بات آگے کافی چلی گئی ہوئی ہے, کافی چیزوں پہ شاید کنورجنس بھی ہے, لیکن یہ ہے کہ آبویسلی یہ نیکسٹ اسٹیپ ہے جو کہ بہت بڑا اسٹیپ ہے کہ وٹ از جو اگلی حکومت ہے, انٹرم ہے یا جو بھی گورنمنٹ ہے, اس کی شیپ اور فارم کیا ہے, اور اس میں یہ سارے موضوعات آ جاتے ہیں کہ کیا کانسٹیٹیوشن ہوگا, جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے وہ اس کا کس طرح سے حصہ بنے گا, الیکشن کس وقت پہ ہو, ابھی ڈیلے کیا جائے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے ابھی الیکشن ستمبر میں, کیونکہ سیکورٹی سچویشن بھی تو الارمنگ ہے.
انٹرا افغان ڈائیلاگ کے لیے آپ انتخابات کا مؤخر ہونا اس کی اہمیت کو دیکھتے ہیں یا کیا جا سکتا ہے؟
وہ کنیکٹڈ ہے, اور وہ دوسرا اس کے ساتھ ٹاپک ہے کہ اگر سیکیورٹی اتنی خراب ہے تو اس میں الیکشن کہاں سے ہو جائے گا اتنی جلدی, تو وہ بھی ایک کنیکٹڈ ایشو ہے, لیکن ظاہری بات ہے یہ سب اسی سے جڑی ہوئی باتیں ہیں کہ پہلے تو, اور اس کے ساتھ سیز فائر والی بات ہے کہ اگر ایک ایسی جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں کہ ایک براڈر اگریمنٹ ہو جاتا ہے جس میں وڈرال کا کوئی پلان ہے اور وہ طالبان کے لیے ٹھیک ہے, پھر جو ہے ہم میرا خیال ہے وہ نیکسٹ اسٹیپ دیکھیں گے کہ جو خد و خال ہے جو کہ صرف انٹرا افغان ڈائلاگ سے ہی ہو سکے گا کہ شیپ فارم کیا ہے, کانسٹیٹیوشن کیا ہے, اور وہ موضوعات, اور وہ بھی کوئی آسان سٹیج نہیں ہے آبویسلی, اور میرا خیال ہے طالبان کے کسی ریپرزینٹیٹو کی طرف سے ہی کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جنگ آسان ہے, امن کرنا بہت مشکل ہے.
جی ہاں, بالکل, ایک جو بیان آیا تھا اس میں انہوں نے تردید بھی کی ہے, پہلے کابل حکومت کی طرف سے, ان کے ایک اسٹیٹ منسٹر کی طرف سے کہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہوں گے, تو انہوں نے اس کی تردید کی ہے. سو آپ نے اس کی بات کی ہے کہ خاص طور پہ, اچھا یہ بتائیں کہ ایک طرف وائلنس ہے, آپ نے کہا جنگ بندی کے معاہدے کے لیے بھی ضروری ہے کہ پہلے کوئی قابل ذکر پیش رفت ہو, وائلنس میں اب اقوام متحدہ کی رپورٹ یہ آ رہی ہے کہ جو حکومت ہے یعنی افغان حکومت کی فورسز ہیں یا نیٹو اتحادی فورسز ہیں, ان کے ہاتھوں عام شہریوں کی ہلاکتیں سال 2019 کے پہلی ششمائی میں, پہلے 6 ماہ میں زیادہ ہوئی ہیں, اور یہ تعداد ہے کہ تقریباً 717 کی, اور 531 جو ہیں افراد وہ طالبان کے حملوں میں مارے گئے ہیں, 1,00,000 افراد کو انہی حملوں کے سبب بہرحال ڈسپلیس ہونا پڑا ہے, اپنے گھر بار سے محروم ہونا پڑا ہے. ایک طرف تو ہمیں یہ وائلنس نظر آ رہا ہے, اس کی پوری شدت ہے, کافی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں, دونوں اطراف سے جو طاقت کا استعمال ہے اس میں عام شہری اپنی جان دے رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں, تو جنگ بندی کیوں نہیں, اس کے لیے کتنا آگے بڑھ جائیں تو پھر جنگ بندی ممکن ہے؟
میرا خیال ہے یہ کریٹیکل فیز ہے, اور یہ باقی جگہوں پہ بھی دیکھا گیا جہاں اس قسم کے کانفلکٹ ہوتے ہیں کہ جب بات چیت شروع ہوتی ہے اور دونوں پارٹیز انوالو ہیں تو دونوں اپنا زور دکھانا چاہ رہے ہوتے ہیں, اپنی جو ہے پوزیشن آف اسٹرینتھ دکھانا چاہ رہے ہیں, تو ظاہری بات ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کنیکشن میں کہ طالبان کی طرف سے بھی اٹیک ہو رہے ہیں اور اپنی ریچ کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے کہ ہم تو وائس پریزیڈنٹ جو کینڈیڈیٹس ہیں ان تک بھی پہنچ سکتے ہیں, اور حالات ہمارے جو حکومت ایگزسٹنگ حکومت ہے غنی صاحب کی حکومت ہے ان کے ہاتھ سے کتنی باہر ہے, اور ظاہری طرف ہے کہ جو دوسری پارٹی ہے افغان حکومت ہے نیٹو ہے وہ بھی پوری کوشش کر رہی ہے کہ اگر آپ امن کی طرف نہیں جاتے, بات چیت کی طرف نہیں جاتے تو آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے, اور یہی تو جو پوزیشن ہے اس کے اوپر بات چیت چل رہی ہے, اور اس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کرائسس اور ایسکیلیٹ سا کر جاتا ہے, تو اب اس میں ظاہری بات ہے کہ جب تک وہ ایک اگریمنٹ نہیں ہوتا, اور ظاہری بات ہے کہ ایک ریالٹی کی اسیسمنٹ بھی ہے کہ کس کی پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے. واقعی طالبان کی اگر پوزیشن آف اسٹرینتھ ہے تو کسی موضوعات پہ ہو سکتی ہے, لیکن دوسری طرف ہو سکتا ہے کہ نیٹو والوں کی بھی ہے, کیونکہ ماضی میں بیان آیا ہے کہ ان کی اسٹیئنگ پاور ہے, ہم بھی مطلب ٹھیک ہے اس لیول پہ چلتی جائے گی بات, اور طالبان کو ہم کبھی بھی الاؤ نہیں کریں گے. تو یہ بھی ریزن ہے کہ جب تک کہ کوئی ایک براڈر فریم ورک کانفیڈنس دونوں کی طرف سے نہ ہو جائے تو سیز فائر نہیں ہو سکے گا, جو کہ ظاہری بات ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجر کی اس وقت ضرورت ہے جس کی وجہ سے نیکسٹ سٹیپس ہونے ہیں.
امبیسڈر رستم شاہ محمد صاحب, آپ کے خیال میں, ایک تو میں نے آپ کے سامنے اعداد و شمار رکھے ہیں کہ دونوں اطراف سے طاقت کے استعمال میں عام شہری کو تو مشکلات ہیں جانے جا رہی ہیں, سیز فائر کا کوئی امکان ہے؟ کس سٹیج پہ یہ ممکن ہوگا, مذاکرات کس حد تک آگے بڑھ جائیں تو پھر یہ جا کے پوسیبل ہو سکتا ہے؟
دیکھیں, سیز فائر نہیں ہوگا. اس کی وجوہات یہ ہیں کہ طالبان یہ سمجھتے ہیں, طالبان یہ کہتے ہیں کہ اگر سیز فائر ہو جاتا ہے تو ان کے پاس تو کوئی ریگولر آرمی ہے نہیں, سارے والنٹیئرز ہیں, تو وہ سب گھروں کو چلے جائیں گے. پھر دو تین مہینے بات چیت جاری رہے گی, اگر وہ بات چیت ڈلیور نہیں کرتی تو پھر دوبارہ یہ ناممکن ہوگا کہ ہم ان کو کال کریں کہ آپ واپس آئیں اور جنگ شروع کر لیں. وہ کہتے ہیں کہ گوریلا جنگوں میں جب بھی کبھی سیز فائر ہوتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کی موٹیویشن میں کمی آ جاتی ہے, پھر لوگوں کو باہر نکالنا دوبارہ لڑوانا یہ آسان کام نہیں ہے, تقریباً ناممکن کام ہے. دوسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر سیز فائر پہ ہم نے اگری کر لیا تو ہمارے اندر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس کی مخالفت کریں گے اور طالبان کی موومنٹ جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گی. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ امریکن کا ایک ٹریپ ہے, ایک ڈسپشن, ایک مینور ہے کہ سیز فائر کا رجحان سا دے کے طالبان کی موومنٹ کو وہ کمزور کریں, ان کو تقسیم کریں, منتشر کر لیں, کیونکہ کچھ لوگ اس کو سپورٹ کریں گے, کچھ لوگ ان کو اپوز کریں گے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے جو فیلڈ کارڈرز ہیں, جو لوگ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں, ان کو تو نہ ہم کوئی تنخواہ دیتے ہیں نہ ان کا کوئی, وہ تو صرف موٹیویشن سے لڑتے ہیں, تو وہ موٹیویشن پھر کہیں رہے گی. جب ایک طرف امریکن کے ساتھ بات چیت شروع کر لیں گے تو ان کی موٹیویشن تو ختم ہو جائے گی. تو یہ ساری باتیں وہ کہتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سیز فائر اس وقت ہم غور کر سکتے ہیں جب امریکن ٹروپس وڈرا افغانستان سے جانا شروع ہو جائیں گی. پہلے تو وہ یہ کہتے تھے کہ ساری فوج چلی جائے گی اس کے بعد, لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جب فوجوں کا انخلا شروع ہو جائے گا تو پھر ہم سیز فائر پر غور کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو کہ جہاں جہاں سے نیٹو امریکن افواج نکلتی ہیں وہیں پہ وہ سیز فائر ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, سیز فائر انفورس کر لیتے ہیں, پھر دو تین اور صوبوں سے اس کے بعد وہاں پہ وہ انفورس کر لیں گے, اس کے بعد دو تین اور صوبوں سے انخلا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ وہ انفورس کر لیں گے. اس طرح کوئی فارمولا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ورک آؤٹ ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان.
آخری بات اس ریفرنس میں بتائیے گا, پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کل بھی یہ کہا کہ ہم سہولت کار کا کردار ادا کر رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں یہ معاملہ جلدی اس تک پہنچے, منطقی انجام تک, اور بین الافغان مذاکرات ہو سکتے ہیں. سو جو پاکستان کی یہ توقعات ہیں یا اسبات پسندی ہے, اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کہیں نہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے, کچھ افغان انالسٹ سے بات ہوئی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں, پاکستان جو چاہے وہ طالبان سے منوا سکتا ہے. جی مومن صاحب,
دیکھیے یہ ایک غلط مفروضہ ہے, طالبان اپنے فیصلے خود کرتے ہیں. ہاں, کیونکہ ان کے لوگ آتے رہتے ہیں اس لیے پاکستان کا کچھ لیوریج ضرور ہے, کچھ کلاؤڈ ضرور ہے, لیکن آپ نے شاید پڑھا ہوگا, دیکھا ہوگا, 7-8 دن پہلے ملا ہیبت اللہ خونزادہ جو طالبان کے امیر ہیں, ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ دوحہ میں جو بات چیت ہو رہی ہے اس کو ہونے دیں, لیکن جب وہاں فیصلے ہو جائیں گے تو پھر مرکزی شورا اس پہ غور کرے گی اور ہم افغانستان کی موروثی حالات کو دیکھ کر پھر اپنے فیصلے کریں گے. اس کا مقصد یہ ہوا کہ اگر دوحہ میں کچھ فیصلے ہو بھی جاتے ہیں تو پھر انڈورسمنٹ کے لیے, اپروول کے لیے آپ کو ملا ہیبت اللہ خونزادہ اور اس کی شورا کو پیش کرنا ہوں گے. تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر تو پاکستان کا جو انفلوئنس ہے وہ آپ کو میرا خیال میں وہ تو بڑا ایگزیجریٹڈ وہ لوگ پیش کرتے ہیں, اور ویسے بھی یہ بات پاکستان اگر یہ کلیم کرے کہ ہم بڑے فیسیلیٹیٹرز ہیں, یہ کچھ حد تک صحیح ہے, کچھ حد تک یہ صحیح نہیں ہے, کیونکہ
طالبان یہ سمجھتے ہیں کہ ماضی میں جتنا ان کے ساتھ ہوا وہ پاکستان کی وجہ سے ہوا. پاکستان کی سرزمین سے جہازوں نے اڑ کے ان کی حکومت کو ختم کیا, تباہ کیا, تو وہ پاکستان کے خلاف وہ کچھ زیادہ وہ انتھوزیاسٹک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ چین جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جو امریکہ کے سامنے ڈر سکتا ہے, کھڑا ہو سکتا ہے, ان کی میڈیشن پہ شاید ان کو زیادہ اعتماد ہو. پاکستان کی جو پاکستان نے جو کچھ کرنا تھا وہ پاکستان نے کر لیا ہے, اب اپنی اسکیم پہ یہ بات چیت آگے چلے گی, اور اس میں یہی ہوگا کہ طالبان کچھ لچک دکھائیں گے, کچھ امریکن لچک دکھائیں گے, اور کچھ پریشر پڑے گا اشرف غنی صاحب کی حکومت سے, تو پھر ایک لوہے جرگہ بھی بلایا جا سکتا ہے, کانسٹیٹیوشن میں ترمیم بھی ہو سکتی ہے, اور لوہے جرگہ پھر ایک انٹرم گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے. آپ دیکھیں کہ افغانستان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ وائس پریزیڈنٹ کا کوئی وہ نہیں ہے, لیکن لوہے جرگہ نے کنوین ہوا اور پھر انہوں نے یہ پوزیشن کریٹ کی, چیف ایگزیکٹو پوزیشن کریٹ کی, اور عبداللہ چیف ایگزیکٹو بن گئے. کانسٹیٹیوشن میں اب بھی چیف ایگزیکٹو کا کوئی ذکر نہیں ہے. اسی طرح لوہے جرگہ بلایا جا سکتا ہے جو کہ ایک انٹرم گورنمنٹ کی منظوری دے سکتی ہے, اور میرے خیال میں انٹرم گورنمنٹ بن جائے تو افغانستان میں مستقل امن کے لیے ایک بہت بڑا ایک بنیاد رکھا جائے گا.
آپ نے ساری باتیں بہت میں نوٹ کر رہا تھا, ساتھ ساتھ اس کے پوش پوائنٹس بھی, لیکن میں واپس اس پہ جاؤں گا. یہ تو کسی بھی جو امن مذاکرات نے اس کے بنیادی فلسفے کے خلاف نہیں ہے کہ ایک فورم کے اوپر وہاں پہ وہ منظور ہو جائیں تو جو پیچھے بیٹھی طاقت وہ کہے کہ نہیں ہم اس کے اوپر حتمی فیصلہ شورا کے بعد کریں گے. سو کیا یہ اس کے اگینسٹ نہیں ہے؟
بالکل ہے. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ طالبان میں کچھ بعض لوگ جو ہیں وہ سارے نیگوشیشن کے اس پیس پروسیس کے خلاف ہیں, بعض لوگ اس کے حق میں ہیں, لیکن انہوں نے اپنے نمائندے وہاں دوحہ میں بھیج کے ان کو ایک انڈورسمنٹ ان کے پاس ہے, ایک اپروول ان کے پاس ہے, تبھی تو وہ دوحہ میں بات چیت کر رہے ہیں. تو قسمتی سے آبجیکٹو ریئلٹیز کچھ ایسی ہیں جو جو دوحہ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ زیادہ اسی لیے کمیونیکیٹ کر نہیں سکتے, ان پر پابندیاں ہیں, ان پر مشکلات ہیں, کمیونیکیشن کی مشکلات ہیں, میسج بھیجنے کی مشکلات ہیں, پھر شورا کے اکٹھا ہونے میں مشکلات ہیں, لاجسٹیکل ڈیفیکلٹیز ہیں کہ شورا کب بیٹھے گی اور کب فیصلے کرے گی, کیونکہ آئے دن ان کی کیجوئلٹیز بھی ہوتی رہتی ہیں. تو فیلڈ میں معاملات ذرا زیادہ کمپلیکس ہیں, کچھ وہاں ڈیفیکلٹیز بہت زیادہ ہیں, لیکن گمان یہی ہوگا, یہی کیا جا سکتا ہے کہ اگر دوحہ میں جو فیصلے ہو گئے تو ایک فارمیلٹی ہوگی, طالبان کی مرکزی شورا ان کو انڈورس کرے گی.
جی بہت شکریہ آپ کا رسم شاہ بون صاحب, سابق سفیر پاکستان کے افغانستان کے لیے, آپ نے ہمیں جوائن کیا, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد سامعین واپس آتے ہیں اور پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں. عارف انصار صاحب آپ کے بھی ہم ممنون ہیں.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام ہے جہاں رنگ, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسور امام. بات ہم کریں گے پروگرام کے اس حصے میں راولپنڈی میں آنے والا ایک حادثہ جس میں پاکستان کی فوج کا ایک طیارہ راولپنڈی میں آبادی پر گر کر تباہ ہو گیا, جس میں کم از کم 18 افراد جو ہیں وہ لکمہ اجل بن گئے. فوج نے 5 فوجیوں کے اس میں مارے جانے کی تصدیق کی ہے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے اعلامیہ کے مطابق طیارہ منگل کو آبادی پر گرنے سے 12 عام شہری وہ بھی اس میں مارے گئے, جبکہ 12 افراد اس میں زخمی ہوئے. مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق فوج کا طیارہ مضافاتی علاقے ربی سینٹر کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا. ISPR کے بیان میں یہ بتایا گیا ہے کہ حادثے کا شکار ہونے والا چھوٹا طیارہ آرمی ایویشن کا تھا, جس میں 2 پائلٹس میں عملے کے 5 افراد سوار تھے. فوج نے حادثے میں 5 افراد کے مارے جانے کی یا زندہ نہ ہونے کی تصدیق کر دی ہے. ISPR نے کہا ہے کہ حادثے میں جہاز کے 2 کپتان لیفٹیننٹ کرنل ثاقب اور لیفٹیننٹ کرنل وسیم کے ساتھ عملے کے دیگر 3 ارکان, نائب صوبیدار افضل, حوالدار ابن امین اور حوالدار رحمت بھی اس میں مارے گئے. پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے بیان میں کہا گیا کہ طیارہ معمول کی تربیتی پرواز پہ تھا. بات ہم کرتے ہیں کہ تھوڑے سے بیسک پروٹوکولز کی, اور پھر یہ کہ اس طرح کی پروازوں میں حادثات کیوں گر پیش ہوتے ہیں, اور خاص طور پہ اگر وہ تربیتی پروازیں ہوتی ہیں تو کیا وہ رات میں اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے, یا پھر یہ کہ وہ آبادی, سویلین آبادی کے اوپر سے بھی گزرنے میں اس کی ترجیح ہے, یا کچھ ممانعت ہے اس میں, قواعد و ضوابط کیا ہیں؟ عابد راؤ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ایکس ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن اتھارٹیز, اور بیسک پرنسپلس کے اوپر ہم ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ عابد راؤ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. یہ فرمائیے گا کہ اس طرح کا جو حادثہ ہے کسی بھی تربیتی پرواز کے دوران آنا, اچانک ٹیکنیکل ریزن ہو سکتی ہے, کیا وجوہات ہوتی ہیں عمومی طور پہ جب کوئی بھی پلین, بھلے وہ پیسنجر پلین ہے بھلے وہ ملٹری پلین ہے, تو یہ ایک جنریک سوال ہے, وہ کیوں کر تباہ ہوتا ہے؟
دیکھیے یہ اس کی تو ابھی بہت ارلی ہے یہ کہنا, بیکاز پاکستان میں تو یہ آہستہ آہستہ فلائی سیفٹی کا جو سلسلہ چلا ہے انکوائریز کا, اس میں اب بہت زیادہ ایلیمنٹ آ گئے ہیں. مطلب جس میں پہلے تو موسم ہوتا تھا, ٹیکنیکل فالٹ ہوتی تھی, پائلٹ ایرر ہوتا تھا, پائلٹ فٹیگ ہوتی تھی, یا اب پاکستان کے جہازوں پر مطلب ٹیرر اٹیک بھی ہوئے ہیں کہ زمین سے فائر ہوئے ہیں ہمارے پی آئی اے کے جہازوں پہ پشاور میں, جو ایک سال پہلے ہوا تھا, ایک پیسنجر مر گیا تھا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رینج اب بہت بڑھ گئی ان فیکٹرز کی, اور ابھی اس وقت بہت مشکل ہے کہنا, بیکاز یہ سارے فیکٹرز ون بائی ون کنسیڈر ہوں گے, پھر ایکسیپٹ ہوں گے یا ریجیکٹ ہو جائیں گے کہ نہیں یہ واقعہ نہیں ہے, بیکاز ان سب چیزوں کی ایویڈینس مل جاتی ہے. نمبر ون, رپورٹڈلی ابھی تک جو اطلاع مطلب مجھے ملی ہے, مے ناٹ بی ویری ایکوریٹ, وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی انجن پرابلم تھی اس کے ایک انجن پہ. رات کو 2:30 بجے قریب یہ حادثہ ہوا ہے, اور اس میں آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا کہ سول آبادیوں کے اوپر سے کیوں جاتے ہیں. پاکستان, انڈیا, سری لنکا, بنگلہ دیش جیسے ملکوں کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایئرپورٹ تو دور بنائے گئے تھے شہروں سے, لیکن شہر گھس کے ایئرپورٹس کے پاس آ گئے ہیں. اچھا, سول ایویشن کا اپنا ایک لا ہے کہ ایک فنل ہے اپروچ کی, ٹیک آف کی, لینڈنگ کی, اس میں ایک خاص فاصلے تک وہ نہیں ہوگی. حت الامکان سول ایویشن پاکستان اس لا کو امپلیمنٹ کرتی ہے, لیکن اس کی کلاسک مثال میں آپ کو چکلالہ ایئرپورٹ پرانی جو تھی اس کے دیتا ہوں کہ وہ سیٹلائٹ ٹاؤن, مطلب وہ جب 1946 میں بنی تھی اس وقت کوئی پنڈی کا شہر آس پاس کہیں نہیں تھا, لیکن اینڈ میں سیٹلائٹ ٹاؤن اتنا گھس آیا اس میں اس ایئرپورٹ کو کہ ہمیں وہ ایئرپورٹ چھوڑنی پڑی اور ایک نئی جگہ ڈھونڈتے اس کو لے گئے ہیں. اب یہ آس پاس کی آبادیاں, یہ لیک آف امپلیمنٹیشن ہے اس میونسپل لا کی کہ ایئرپورٹ کے نزدیک وہ آپ آبادیوں کو نہ کرنے دے. ہمارے سارے شہر جو ہے نا وہ ان کنٹرول طور پہ بڑھ رہے ہیں, وہ ایئرپورٹس کے آس پاس چاروں طرف وہ ہیں, اور کوئی بڑا جہاز خدا نہ خواستہ کبھی گر جائے تو اس سے جتنا کلوسل لاس ہوتا ہے وہ یہ آپ کمپیوٹر کیلکولیٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ ان شہروں کی پور گورننس کہہ لیں ہمارے ملک میں, یا امپلیمنٹیشن لا کی نہیں ہوتی.
ٹھیک ہے, اور یہ کہ جو تربیتی پروازیں ہیں, اب شہر تو بہرحال آباد ہو گئے, وہ بھلے پور گورننس کی وجہ سے ہوئے یا جیسے ہوئے, سو کیا اس کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے؟ شہر کے باہر جو ہے بالخصوص ایئرپورٹس ہوں اور وہیں پہ وہ طیارے پرواز کریں, وہیں پہ ان کی واپسی ہو, ایسا ممکن ہو سکتا ہے؟
دیکھیے تھیوریٹیکلی کچھ ایریا تو ایسا ابھی بھی ہے کہ جی وہاں پہ آبادی نہیں ہے, لیکن یہ جہاز بالکل اسٹریٹ اس طرح نہیں آتے, بعض اوقات سرکلنگ اپروچ ہوتی ہے, بعض اوقات انسٹرومنٹ اپروچ ہوتی ہے, تو یہ آبادی کے سائڈ وائڈ سے یہ گزرتے ہیں, اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ واقعہ رپورٹڈلی بتا رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ تھی, تو پائلٹ نے عبد الامکان کچھ اس کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کی, بٹ اٹ از پری میچورڈ اسے, یہ آج پہلا دن ہے حادثے کا, انکوائری میں یہ ساری باتیں ون بائی ون کنسیڈر ہوں گی. لیکن آپ ٹوٹلی جو ہے نا سول آبادی کو نکال نہیں سکتے, جیسے ہمارے شہروں کی ایئرپورٹ, ہاں کوئی ملٹری ایئرپورٹ آپ کی ہو وہ بالکل دور ہو سکتی ہے ایک ریموٹ ایریا میں جہاں پہ کوئی اپروچ کے اندر آبادی نہ ہو.
یہ مطلب اب یہی لگے گا, یہی اس کا حل لگتا ہے کہ یعنی ملٹری के जो एयरपोर्ट्स हैं या जो इनकी इंस्टॉलेशन हैं उनको वहां से निकालना होगा और फिर स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना होगा कि उसके इर्द गिर्द कंटोनमेंट एरिया या मिलिट्री एरिया जो हैं उस और ख़ासतौर पे जो फिजाई आमदोरफ्त के लिए जो चैनल्स हैं उसके गिर्द सिविलियन आबादियाँ ना बन सकें।
देखिए यू आर राइट, ये थ्योरेटिकली जो है ना ये रिक्वायरमेंट है। पाकिस्तान एयर फोर्स की सारी बेसिस जो थी ना रिमोट थी। अगर आप मौरीपुर बेस को देखें जो कराची में है वो उसके आसपास अब ये मंगूपीर और ये और नाजाबाद टाइप आबादियां बहुत ज्यादा आ गई हैं। जहाज ने आखिर रनवे पे वहां से उड़ के ही आना होता है और 15-20 साल में एक आध ऐसा हादसा हो जाता है जब जहाज अपने फ्यूल टैंक गिराते हैं या कुछ तो ये हो जाता है। लेकिन जो हमारी अप नॉर्थ जो मिलिट्री बेसिस हैं उनमें हतुल इम्कान वो शहरों से दूर हैं और वहाँ ऐसा इम्कान बहुत कम है। लेकिन जो सिविल एयरपोर्ट्स हैं, अब एक वाइट बॉडी जहाज मतलब एक 747 जब चकलाला से उड़ता था तो वहाँ हर देखने वाला दुआ ये करता था ये अल्लाह खैर खैर से उड़ या क्लियर कर ले। अल्लाह का बहुत शुक्र है वहाँ सेटेलाइट टाउन के ऊपर ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। लेकिन ये खतरा रहा और उसकी वजह से हमने ये फिर इकोनॉमिक इशूज आ जाते हैं कि आप एयरपोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करना इतना आसान नहीं होता। मुझे याद है मैं डिप्टी जी सिविल एविएशन था जब हमने ये नई साइट पे काम शुरू किया तो एक फेडरल मिनिस्टर ने कहा कि जी आप एक एयरपोर्ट को इतनी दूर क्यों लेके जा रहे हैं, गरीब आदमी कहाँ जाएगा। हमने अवॉइड किया, फिर फाइनली कहा कि गरीब आदमी का एयरपोर्ट पर क्या काम है, वो तो बस से या ट्रेन से जाएगा और एयरपोर्ट तो होती दूर है। हमने कुआलालंपुर की मिसाल दी, हमने कहा जी वहाँ शहर से 80 किलोमीटर दूर उड़ाने चुनी थी। फिर वो दरमियान का माहिर मोहम्मद साहब से पूछा गया, उनको बुलाया हमने एक दफा, उन्होंने कहा जी दरमियान का इलाका खुद ब खुद गवर्नमेंट के इन्वेस्ट के बगैर डेवलप हो जाता है। तो ये चीज भी बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह और बड़ी बड़ी एयरपोर्ट्स हैं जो शहर से कम अज कम 30-40 मिनट के फासले पे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट उन्होंने दी हुई है, आप ट्रेनों में बैठे, मेट्रो है, बसेस हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं और मतलब ये एयरपोर्ट भी जहाँ पे ये लैंड कर रहा था ये कासिम एयरबेस है जो आर्मी एविएशन की मतलब 70 साल पुरानी बेस है, मे बी मोर, यहाँ कोई आबादी वबादी नहीं थी। अब ये पिछले 15-20 साल में उधर ये बहरिया टाउन बन गए हैं, उधर एक्सटेंशन ऑफ और सोसाइटीज हैं। तो अगर रनवे से टच डाउन से शुरू के 8-10 मील या किलोमीटर कम अज कम
जी जी
क्लियर हैं जो इसके हैं क्लियर, लेकिन ये उससे पहले गिरा है
सही,
जिसकी कोई टच डाउन से कुछ 4.5 मील पहले ये जहाज गिरा है। तो बिकॉज आउट ऑफ कंट्रोल ये शायद हुआ है, इंजन प्रॉब्लम एक में था तो सिंगल इंजन इज एन इमरजेंसी लेकिन ये इतनी क्रिटिकल नहीं होती खास तौर पे लैंडिंग पे, बिकॉज फ्यूल कम होता है आपका, कंट्रोल उसमें आ रहे हैं। टेक ऑफ पे सिंगल इंजन कैन बी वेरी क्रिटिकल,
सही सही सही,
तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट और इसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट करेंगे इंक्लूडिंग कोई नीचे से किसी ने इसको गिराया है तो वो भी कंसिडर होगा।
बाकी आखिरी सवाल, जो तैयारों की या जो एयरबसेज हैं उनकी मेंटेनेंस के रेफरेंस में या उनके जो जो भी कहना चाहिए कि चेक्स होते हैं बैलेंसेस उसमें सिविल एविएशन और मिलिट्री एविएशन के स्टैंडर्ड्स में कोई फर्क है?
देखिए हतुल इम्कान इनकी हम मेंटेनेंस पे बहुत तवज्जो देते हैं बिकॉज हम जहाज बनाते नहीं है इसलिए एक्स्ट्रा केयरफुल होते हैं क्योंकि हमें अगर वो कहते हैं 50 घंटे पे चेक करना है तो उससे पहले भी हम उसको चेक करते हैं। मेंटेनेंस का जनरली एक जमाने में आर्मी एविएशन का रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं होता था, वो उसकी वजह जहाज की खराबी नहीं होती थी, उसमें चांस लेने वाली बात होती थी कि आपने वेदर में जहाज आपका ठीक है लेकिन एक पायलट चांस लेता है और वो क्रैश कर जाता है। तो हेलीकॉप्टर जो वो छोटे जहाज होते थे वो वेदर का शिकार ज्यादा होते थे। बाकी मेंटेनेंस ये इतना पुराना जहाज नहीं था, ये मेंटेनेंस मैं जैसे मैंने कहा मैं कह नहीं सकता लेकिन मेंटेनेंस पे हम बहुत जोर देते हैं, हतुल इम्कान कोशिश करते हैं कि जहाज मेंटेनेंस पे ना गिरे। ज्यादातर वो पायलट एरर ही होता है और वैसे भी अगर आप एविएशन का दुनिया का रिकॉर्ड देखें 85% एक्सीडेंट्स टेक ऑफ और लैंडिंग पे होते हैं और 85% एक्सीडेंट्स पायलट एरर पे होते हैं बिकॉज फाइनली वही एक लिंक बनता है बिटवीन सेफ्टी एंड द एक्सीडेंट। तो मेंटेनेंस का भी मसला हो तो सफर पायलट ही करता है, तो पायलट दोनों बड़े एक्सपीरियंस थे इसके
सही।
और انکسپیرینس کاؤنٹ پہ وہ نہیں تھا.
بہت شکریہ آپ کا عابد راؤ صاحب, سابق ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل سول ایویشن, آپ ہمارے ساتھ تھے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین ایک بریک, بریک کے بعد واپس آتے ہیں پروگرام کے اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں.
بی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے, پروگرام میں جہاں انگ میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر اسفر امام. اس پروگرام میں دو ڈیولپمنٹس ہیں, دو خبریں ہیں, اس کے اوپر ہم کوئک انالیسز اور تجزیہ لیں گے. ایک تو پاکستان نے سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک, ان کی 550ویں سالگرہ کے موقع پہ 500 بھارتی سکھ یاتریوں کو پاکستان میں یا ان کے وفد کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی ہے. یہ زائرین پاکستان کے اندر موجود ہیں جنہوں نے ننکانہ صاحب میں حاضری دی اور 550ویں سالگرہ کی جو تقریبات ہیں ان کا باقاعدہ یہاں پہ آغاز ہوا. فارن آفس نے اس کی تفصیلات بتائی ہیں اور اگین اس کو ایک گڈ جیسچر کے طور پہ, اظہار یکجہتی کے طور پہ, اور پلس پاکستان جو ریلیجیس ٹورزم کی بات کرتا ہے, اور آج بھی پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ اگر پاکستانی مسلمان اپنے لیے سوچیں کہ اگر ان کو مکہ مدینہ کی جانے کی اجازت نہ ہو تو انہیں کتنا مشکل لگے گا, اور پھر اسی کیفیت کو اگر سکھوں کے اوپر اس کا اطلاق ہو تو جو صرف 4 کلومیٹر بارڈر سے دور بیٹھے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں بظاہر اپنے نیکڈ آئی سے بھی اگر, لیکن وہ اگر پہنچ نہیں پاتے تو ان کے لیے پھر کتنا مشکل ہوگا. تو پاکستان اس بارے میں فیسیلیٹیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور ایک خبر جو ہے وہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر سے ہے, جہاں پہ مزید ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں, مزید فوجی دستے جو ہیں وہ ان کو تعینات کیا جا رہا ہے, جس کی وجہ سے مقامی آبادی میں, خاص کشمیر کے اندر جو بھارت کے زیر انتظام کشمیر ہے, وہاں مزید خطرات اور خدشات محسوس کیے جا رہے ہیں. مختلف ویلی کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ مختلف مساجد کے اندر ان کا ریکارڈ, شہریوں کا ریکارڈ وہ اکٹھا کیا جا رہا ہے. سو ایک پینک ہے بظاہر, یہ خبریں وہاں سے آ رہی ہیں. سو ان کی کیا ریزنز ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. راؤ خالد صاحب نے جوائن کیا ہے, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ہمیں جوائن کر رہی ہیں اس کے اوپر. سنتوش بھارتیہ صاحب جرنلسٹ بھی ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں بھارت سے, وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اور پروفیسر حمیدہ صاحبہ وہ ہمارے ساتھ ہوں گی جموں کشمیر یونیورسٹی سے, ان کا تعلق ہے. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. راؤ خالد صاحب, پہلے ذرا اگر ہم بات کر لیں 550ویں سالگرہ سکھوں کے مذہبی پیشوا بابا گرو نانک کی, اور 500 بھارتی سکھوں کو پاکستان آنے کی دعوت, یا ان کے وفد کا پاکستان آنا, کیسا یہ جیسچر ہے؟
تو یقیناً جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے کرتارپور راہداری والا, اس وقت سے ہی پاکستان نے ہر وہ ایفرٹ کی ہے جس سے وہاں پہ سہولت میسر کی جا سکے, آنے کے راستے کو بہتر کیا جا سکے. جو فیسلٹیز ہے, جو لوگ آتے ہیں, امیگریشن کی فیسلٹیز ہیں, یا ایک بلکہ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہاں پہ کارڈن آف کر کے لوگ ایزیلی فریلی آ جا سکے, تاکہ وہ پاکستان کی حدود کے اس طرف بھی رہیں اور اندر نہ آ سکیں, اور وہاں پہ اپنا وہ مذہبی جو ان کا ہے عقیدت کا اظہار بھی کر سکے, درشن کرنے انہوں نے درشن کر سکے, عبادت کرنی عبادت کر سکے. پاکستان بڑا آؤٹ رائٹ ہی گیا اس کے اوپر, اور یہاں پہ نہیں بلکہ ننکانہ صاحب میں بھی اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے, اس میں فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اس کے پاس سے موٹر وے بڑی زبردست اب گزری ہے, اس کی اپروچ بہت ایزی ہو گئی ہے کہ اگر جو لوگ, جن لوگوں کو اجازت ہوگی کہ وہ کرتارپور آ کے ننکانہ صاحب جانا چاہیں, ننکانہ صاحب سے وہ حسن عبدال آنا چاہیں, جو ان کی ایک اور مقدس جگہ ہے, چلا وغیرہ بھی کیا تھا ایک پہاڑی کے اوپر, تو وہ تینوں اس طرح انٹر لنک ہو جائیں گی. یہ سارے نیٹورکنگ ایسی ہے موٹر ویز کی کہ ایک چکر میں 3-4-5 دن میں وہ ساری جگہوں پہ گھوم کے اپنا کر کے مذہبی اپنا جو بھی ان کی عبادت ہے وہ کر کے جا سکیں گے. تو پاکستان تو ریلیجیس ٹورزم کو اس بنیاد پہ بھی اوپن کر رہا ہے کہ یہاں پہ ایک ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہو, لوگ باہر سے آئیں گے, ایک امن کا پیغام بھی جائے گا کہ پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں رکھی جاتی ہیں پاکستان میں پتہ نہیں کیا ہے, ہر جگہ پہ بم پڑ رہے ہیں جو ہے, وہ جو لوگ جب جاتے ہیں ہوتے ہیں, میری بھی ملاقات بہت ضروری ہے پاکستان. پاکستان میں مذہب بہت زیادہ پہ ان کے جہاں پہ آثار قدیمہ میں بھی ہیں, ان کے لیے بھی پاس ذرا اس کو اوپن کرنا.
جی آپ کی آواز تھوڑی کٹ کٹ کے پہنچ رہی ہے. پروفیسر حمیدہ نسیم صاحبہ سری نگر یونیورسٹی سے ہمارے ساتھ ہیں. ہم جو سری نگر میں ڈپلائمنٹ ہے اس کے اوپر تو بات کرتے ہیں, ہمیں سنتوش بھارتی صاحب نے جان کہنا تھا, ان کا رابطہ نہیں ہوا. تو پروفیسر صاحب, جنرلی یہ جو ریلیجیس فریڈم کے لیے یا ریلیجیس جو مقامات ہوتے ہیں وہاں پہ زائرین کی آمد و رفت کے لیے, ان حالات میں بھی جب بظاہر ایک کشیدگی بھی ہے, بارڈر کے اوپر بھی فائرنگز ہو رہی ہیں, پاکستان کی طرف سے یہ کیسا انیشیٹو ہے کہ 500 جو سکھ یاتری ہیں ان کو دعوت بھی دی گئی ہے اور آگے مزید اس کو کھولنے کی باتیں ہو رہی ہیں, فسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. سو یہ چیزیں کنیکٹ کریں گی, انگیج کریں گی دو نیوکلیئر پاورز کو آگے چل کے؟
مجھے لگتا ہے جب سے یہ پریزنٹ گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں خاص کر, تو انہوں نے بہت سارے اقدامات اٹھائے تھے یہ ریلیشنز کو نارملائز کرنے کے لیے, خاص کر سکھوں کا یہ ریلیجس جو وہاں مطلب پلیس ہے اس کو ان کی جو مطلب راہیں وہ کھولی. تو مجھے لگتا ہے تو یہ بڑا بریک تھرو ہونا چاہیے تھا, لیکن آج تک ہندوستان سے کوئی خاطر خواہ جواب یا اس کی اپریسیشن نہیں ہوئی. حالانکہ یہ ایک ہسٹوریکل بریک تھرو تھا جو انہوں نے کرتار سنگھ کا یہ کوریڈور کھولا تھا, تو اس کی زبردست پذیرائی ہونی چاہیے تھی. تو لگتا ہے پاکستان نے ہر ایک مرحلے پر کوشش کی پیسفلی اپنے ایشوز ریزالو کرنے کے لیے, لیکن ہندوستان بڑا ہٹ دھرم ہے. پچھلے دنوں جب عمران صاحب گئے تھے یہاں واشنگٹن, وہاں ٹرمپ نے خود ان سے کہا کہ آفر کیا میڈیشن کے لیے, لیکن جب سے وہ بیان آیا تب سے کشمیر میں آرمی بلڈ اپ بہت زیادہ ہو رہا ہے. پچھلے دنوں میں کم سے کم 10,000 اور آرمی اوور نائٹ بھیجے گئے, اور یہاں سے بارڈر پر بھی بہت زیادہ بلڈ اپ ہو رہا ہے, جس کے نتیجے میں آج دونوں طرف سے فائرنگ بھی ہوئی, اس میں 12 دن کا بچہ بھی اس میں مارا گیا. یہ صورت حال ہے کہ ہندوستان کیسے مصنوعی ہو رہا ہے. ان کی جو ڈارک فینٹزی ہے, جو ہندو راشٹرا کی جو ڈارک فینٹزی ہے کہ دے وانٹ ٹو ایلیمنیٹ آل مسلم ٹو ڈسٹروائے دیم, وہی لگتا ہے اسی پر یہ گامزن ہے. چاہے ہندوستان میں یہ لنچنگ کا کیس ہے یا کشمیر میں یہاں کے جو اسپیشل جو پروویژنز ہیں جو اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں یہاں کے لینڈ کو یا یہاں کے کچھ باقی چیزوں کو, تو جو یہاں مطلب مہاراجہ نے بنائے تھے سپوزنگ, جب جو لینڈ پروٹیکشن لاز یعنی کہ یہاں کوئی اور نہیں خرید سکتا ہے, تو اس کے عوض جب انہوں نے شیخ عبداللہ نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا 54 میں دلی ایگریمنٹ, تو دلی ایگریمنٹ کے ساتھ ایک 35A ایز اے پروٹیکشن تو اور اسپیشل رائٹ دیا گیا تھا. لیکن آج اتنی افواہیں پھیل رہی ہیں کہ یہ 15 اگست کو اعلان کر رہے اس کو ہٹانے کا, اور اس کا ہٹانے کا مطلب یہ ہے ہیوج ڈیموگرافک چینجز آن دا پیٹرن آف گازا. تو مجھے لگتا ہے کہ پاکستان سے بھی کوئی خاطر کا آواز نہیں آ رہی ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. یہاں ہر سول آج زبردست پریشان برستار ہے اس پریشانی میں کہ کیا ہو رہا ہے.
یہ ذرا
ایسا نہیں ہے کہ کہیں سے کسی پارٹیکل کو ہٹایا گیا, لیکن یہ ایک منظم ایک پلاننگ ہے کہ یہاں سیٹلمنٹ کرنے ہیں, یہاں کے ڈیموگرافی کو چینج کرنے کے لیے.
سنتوش بھارتی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ان کی رائے لیتے ہیں. سنتوش صاحب بے شکریہ آپ کا,
مضمون ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. تیجہ
کار ہیں, ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, اس کے جرنلسٹ ہیں. سنتوش صاحب بے شکریہ. ہم دو ڈیولپمنٹس پہ بات کر رہے تھے, ایک تو یہ کہ پاکستان کے اندر بابا گرو نانک ان کی 550ویں سالگرہ کے موقع پہ 500 سکھ یاتری جن کا تعلق پاکستان بھارت سے ان کو فیسلیٹیٹ کیا گیا ہے. اتفاق پر یہ بات ہوتی ہے جو کشمیر کے اندر بھارت کے زیر انتظام کشمیر کا حصہ ہے, وہاں پہ جو مزید فوجی تعینات کیے جا رہے ہیں وہ بھی تشویش پیدا کر رہے ہیں. پروفیسر صاحبہ کی آپ گفتگو سن رہے تھے, وہ یہ اس کو لنک کر رہی ہیں کہ جب سے عمران خان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے اور کشمیر پہ انہوں نے بات کی ہے, یہاں پہ ڈپلائمنٹس ہو رہی ہیں, یہاں پہ فائرنگ کا سلسلہ بڑھ گیا ہے, 12 دن تک کا بچہ مارا جا رہا ہے, بھارت کے اندر لنچنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے, مسلمانوں کے اوپر تشدد بڑھ رہا ہے, کیا اسباب ہیں اور آپ وہاں بیٹھ کے ان چیزوں کو کیسے انالائز کریں گے؟ بھارت ایک سیکولر ملک بھی ہے اور اس کا یہ کلیم ہے, لیکن یہ چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہیں آج کل، جس میں خاص طور پہ لنچنگ ہے مسلمز کے.
دیکھیں یہ وائرل تو ہو رہی ہیں اور اس میں حقیقت بھی ہے، فیکٹس بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن کل ملا کے ہوا یہ ہے کہ حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کے پرتی محبت کافی کم ہو گئی ہے. انڈیا میں تو الیکشن ہی ہندو مسلمان کے سوال کے اوپر، ایسا بہت سارے لوگ مانتے ہیں کہ نئی سرکار آئی ہے. پر کوشچن اس کے ساتھ ایک دوسرا ہے، میں نے دو دن پہلے آپ کے چینل کے اوپر یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھیے دونوں طرف کی سرکاریں اگر اپنے یہاں کے لوگوں کو کنٹرول نہیں کرتی ہیں، اور اس میں ہم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ یہاں، مطلب ہم جانتے ہیں کہ یہاں سے کچھ حادثہ اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو وہ ہماری رو کے اوپر یا گورنمنٹ آف انڈیا کے اوپر اس کا الزام آ جاتا ہے، اور انڈیا میں کچھ ہوتا ہے تو ہم پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے دہشت گردوں کو ہم اس کا ذمہ دار مانتے ہیں. پر اس کا کوشچن صرف ایک یہ کہ ہم انڈیا جن جن دہشت گردوں کی بات کرتا ہے وہ سب پاکستان میں کھلے عام گھوم رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی گروپ ہیں، جتنے یہاں واردات کرتے ہیں، اور اس کا جو ایک ریزلٹ ہوتا ہے نا، وہ ریزلٹ یہاں کے عوام میں جو کامن مین ہے، جو کمیونٹی ہے، نارمل انسانیت میں بھروسہ کرتا ہے، اس کے دماغ کو بھی یہ اثر کر جاتا ہے کہ جو لوگ ہمارے یہاں واردات کرتے ہیں، وہاں کلیم کرتے ہیں، گھومتے ہیں، گورنمنٹ ان کو کنٹرول نہیں کرتی ہے، گورنمنٹ کنٹرول کرتی دکھائی نہیں دیتی ہے. اور یہ چیز انڈیا میں بہت ہی زیادہ غصے کا سبب بنی ہوئی ہے. اس لیے جو لنکنگ وغیرہ ہوتی ہے یہ کچھ افواہوں کے اوپر ہوتی ہے. اور میں آپ کو بتا دوں، صرف اس میں مسلمانی نہیں مارے جا رہے ہیں، اس میں ہمارے یہاں کے ڈاؤن ٹو ڈاؤن لوگ ہیں، آدیواسی ہیں،
دلت ہیں، وہ بھی مر جا رہے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اب تو یہ افواہوں پہ لنچنگ کے علاوہ باقاعدہ گانے بنائے جا رہے ہیں، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے گانوں کے جو گول ہیں کہ اگر کوئی آپ کے مذہبی پیشواؤں کو نہیں مانتا تو اس کی جگہ قبرستان ہے، اس کو وہاں پہ بھیج دیا جائے. سو اس طرح ریاست کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہیے وہاں پہ.
میں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب ایک دوری بڑھتی ہے اور ہیٹرک بڑھتی ہے تو کسی بھی لمٹ کے اوپر جاتی ہے، اور اس میں وہ سب پستے ہیں جو صحیح لوگ ہیں، جو اس کے خلاف ہیں، جو اس کو نہیں چاہتے ہیں، وہ بھی پستے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ اس کا، اور اس کی وکالت کر رہا ہوں کہ دونوں سرکاروں کو اپنے یہاں کے کامن سویلینس کو ایک دوسرے کے ملک میں آنے جانے کی اجازت دینی چاہیے. جو بھی لوگ انڈیا کے پاکستان میں گئے ہیں انہیں جس طرح کی محبت ملی ہے وہ قابل تعریف ہے، لیکن اگر آنا جانا، اگر آنا جانا نہیں شروع ہوگا تو یہ دوریاں، یہ من کے کا الگاؤ، یہ پھر ختم نہیں ہوتا.
صحیح. اس میں اسٹیٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ اس سے پہلے کہ راؤ صاحب اس کے اوپر اپنے کمنٹس دیں، راؤ خالد صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ریاست کو، بھارت کی ریاست کو کیا کرنا چاہیے کہ اس طرح کی مناظر، پکچرز جو ہیں وہ گراؤنڈ پہ موجود ہی نہیں ہونی چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو صرف خاتمے پہ کام کریں، لیکن یہ آوازیں، ان کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے وہاں پہ.
100% ڈسکریج کیا جانا چاہیے، لیکن جانتے ہیں پریشانی کی بات کیا ہو گئی ہے، چاہے پاکستان ہو یا انڈیا ہو، جس ایک ورڈ کا ہم استعمال پہلے بڑے فخر سے، شوق سے کرتے تھے، جس کا نام تھا سول سوسائٹی، دونوں جگہ سول سوسائٹی نام کی چیز ختم ہو رہی ہے. اور ہم سب یا تو سرکاروں کے اسپوکس مین بن گئے ہیں، اور یا کہیں پر خاموش ہو گئے ہیں ڈر کی وجہ سے. اتنا زیادہ ہیٹرک پیدا ہو رہی ہے. اب میں پاکستان کی نہیں جانتا، لیکن انڈیا میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اب آواز اٹھانے میں ہچکتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے سرکار کو لوگوں کا سپورٹ ملا ہے، اب اس کے الگ الگ ریزنز ہیں کیوں سپورٹ ملا ہے. پر صحیح صحیح ہوتا ہے، غلط غلط ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے واقع ہوئے کہ ایک گاؤں میں کسی عورت کو ڈائن بتا کر کے لوگوں نے مار مار پیٹ پیٹ کر کے مار دیا، ایک عورت کو، اس کو ڈائن بتا دیا. اب یہ واقع ہر جگہ ہوتے ہوں گے،
جی ہاں، پاکستان میں بھی ہوتے ہیں کہ وہاں بھی یہ جن، وہاں جن کہہ کے مار دیا جاتا ہے کہ ایکچولی اس کے اندر جن ہے، وہاں بھی
آپ کے یہاں جن کہتے ہیں، ہمارے یہاں डायन चुड़ैल कह देते
हैं, चुड़ैल हमारे यहाँ,
इसके खिलाफ सिविल सोसाइटी को जिस तरह खड़ा होना चाहिए, सोसाइटी खत्म ही होगी तो खड़ा कौन होगा? और दोनों तरफ मॉरल पावर रखने वाले लोग नहीं बचे हैं। ये एक बहुत ही बैड लक है दोनों मुल्कों का। पहले आपके यहाँ भी लोग होते थे, हमारे यहाँ तो बहुत होते थे जो खड़े होते थे, बात देते थे, लोगों को एडवाइस देते थे। अब आजकल लोगों को एडवाइस देने वाला कोई रहा ही नहीं है।
तो जो सेन वॉइसेस है वो कम हो रही है। राव, बहुत शुक्रिया संतोष भारतिया साहब। राव खाले साहब, आपकी राय क्विकली कि ये जिस तरह की लिंचिंग के मनाजिर हैं, प्रोफेसर साहब ने भी उसका जिक्र किया और संतोष भारतिया साहब ने उसमें तकलीफ का इजहार किया है, जाहिर है वो उसको डिफेंड नहीं कर रहे हैं, सो कैसे इसका तदारुक हो और आप ताकि इसे आपस में भी जो फिर एक दोनों तरफ के जो आवाम हैं उनके अंदर भी एक रंजिशें और तकलीफ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, सो इस तरह के मनाजिर की कमी हो सके।
असद, हम इसको भुगत चुके हैं। मैंने तो इलेक्शन के दौरान, इंडियन इलेक्शन के दौरान इसमें लिखा था कि ये जो नफरत का सारा कारोबार है इसको हम भुगत चुके हैं और हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि इसके नतायज कितने भयानक निकलते हैं। हम उससे अब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पे आवाजें उठ रही हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर ने आज कैबिनेट मीटिंग में कहा कि जबरदस्ती, कल एक तकरीर थी अकलियतों के हवाले से, उन्होंने कहा मुसलमान कैसे आप जबरदस्ती तब्दील कर सकते हैं किसी को, यानी हाईएस्ट लेवल पे इस किस्म की चीजें हिंदुओं की जो कन्वर्जन का चल रहा है सिलसिला उसके ऊपर हमारे यहाँ उठे, क्योंकि हम इन चीजों से गुजर चुके हैं। ये नफरतों का जो कारोबार है, इलेक्शन आप लड़े, आप स्टेट पॉलिसी के तौर पे जब उसको चलाते हैं तो ये फिर वहां पे रुकता नहीं है कभी भी। अब ये बढ़ता चला जाएगा और ये इस नहज पे पहुंचेगा जो हम 20-25-30 साल जो हमने भुगता, ये फिर इंडिया को भुगतना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि वहां पे ये आवाजें जो दब रही हैं ये और डेंजरस है, जैसा प्रोफेसर साहब बता रहे थे, वो उन आवाजों को उठना चाहिए, इसके खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए। हम अगर निकल जाएं और पड़ोस में ये नफरत बढ़ जाए तो हम फिर वहीं के वहीं खड़े होंगे, क्योंकि जैसा कि उन्होंने कहा ये टेररिज्म की बात है, एक छोटा सा वाकया, अच्छी खासी हमारी ताल्लुकात बेहतर हो रहे होते हैं, एक छोटा सा वाकया उसको खराब कर देता है। तो उधर अगर इंतहा पसंदी फरोग पा जाती है और किसी हद तक है भी वहां पे, अब जो नजर आ रही है, अब तो मेरा ख्याल है काफी वो कर गई है, सीपिन कर गई है उनकी सोसाइटी में भी, तो ये फिर पाकिस्तान में हालात अगर बेहतर हो जाए और वहां पे ये चीज आ जाए तो हम फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे। हम फिर उधर से सारी चीजें उस तरह से होंगी जो हम जिससे बचना चाह रहे हैं। तो इसलिए ये बहुत डेंजरस ट्रेंड है और इसको जिस तरह से भी हो रोका जाए और इसको हर लिहाज से, जैसा ये ओपनिंग, जैसे मैंने पहले बात कट की थी, ये ओपनिंग जो हो रही है ये पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट का बहुत बड़ा जरिया है।
एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया आपका राव खाले साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। संतोष भारतिया साहब, आपके भी हम ममनून हैं, और प्रोफेसर हमीदा साहबा, हमीदा नसीम साहबा, आपका भी बेहद शुक्रिया। अनफॉर्चुनेटली आखिरी जो हमारा सेगमेंट है उसके लिए सिर्फ 2 मिनट हमारे पास रह गए, 3 मिनट, और वो सेगमेंट अमरीका के अंदर जमहूरियत की दाग बेल डालने वाली रियासत वर्जीनिया के नवाह में वाकई एक टाउन जेम्स टाउन से है, जहाँ पे आज जमहूरियत या जमहूरी अमल के आगाज को हुए पूरे 400 साल हो गए हैं। वहाँ पे पूरे एक महीने पे मुहित जो है वहाँ तकारीब जारी थी, सदर डोनाल्ड ट्रंप भी वहाँ पे कुछ देर पहले उन्होंने इसको एड्रेस किया है। तमीद में नहीं जाता, अमेरिका जाहिर है उससे बहुत बाद में आज़ाद हुआ, लेकिन इस रियासत को फिर अमेरिका में जमहूरियत फैलाने वाली, जमहूरियत की दाग बेल डालने वाली रियासत के तौर पर देखा जाता है। हमारे साथ हैं डॉक्टर अली आसिफ साहब, प्रोफेसर ऑफ पोलिटिकल साइंस, मैरीलैंड यूनिवर्सिटी। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। कितना सिग्निफिकेंट है रियासत वर्जीनिया के लिए जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी होना अमरीका के अंदर?
ये उतना ही अहमियत का हामिल है जितना कोई भी तहरीक आज़ादी की बुनियाद होती है, किसी भी तहरीक इनकलाब की बुनियाद होती है, किसी भी नजरियाती रियासत की बुनियाद होती है, किसी भी नए निज़ाम की बुनियाद होती है। तो ये अमेरिका की जमहूरियत के लिए पहला कदम था और एक बुनियादी संग मील था। अगरचे कि उस जमाने में ये बरतानवी तसल्लुत में था, लेकिन इसकी दाग बेल डाल दी गई थी।
एग्जैक्टली, जमाने में। सो जमहूरियत आज भी, उसके ऊपर लोगों का कितना भरोसा है कि ये बेहतरीन निजाम है जो डिलीवर कर सकता है? 40 सेकंड सर।
अजी, है बेहतरीन निजाम, लेकिन ये रिलेटिव है, यानी जैसे वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन की है, इसी तरह पॉलिटिक्स में और इंटरनेशनल लॉ में हर चीज रिलेटिव होती है। मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ ममालिक के सियासी, मजहबी, सकाफती और तारीखी विरसों के हवाले से लागू होती है, ना कि तमाम लोगों की तमाम चीजें एक ही जगह एक जैसी लागू हों। तो अमेरिका में जमहूरियत के जो मायने हैं और जिस तरह ली जाती है।
بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر علی آصف صاحب، آپ ہمارے ساتھ ہیں، پروگرام ہم یہاں پہ ختم کریں گے، پروڈیوسر اسور امام اور اسد حسن کو اجازت دیجیے۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔ ترکی شام کے ساتھ اپنی جنوبی سرحد پر فوجوں کی تعیناتی میں اضافہ کر رہا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ اقدام امریکی حمایت یافتہ کرد فوجوں کی طرف سے کسی ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر اٹھایا گیا ہے۔ ترکی کرد فوجیوں کو دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اس حملے سے خطے میں عدم استحکام بڑھ جانے کا خطرہ ہے۔ اس بارے میں شام میں وائس آف امریکہ کے نمائندے سروان کجو کی رپورٹ کے ساتھ شبیر جیلانی۔
یہ شہر بادی نظر میں کسی بھی پرامن شہر کی مانند دکھائی دیتا ہے، جہاں لوگ اپنے روزمرہ کاموں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ تاہم شام کا یہ شمالی سرحدی قصبہ ترکی کی طرف سے کردوں کے زیر کنٹرول علاقے میں ترکی کی فوج کے ممکنہ حملے کے تناظر میں خوف میں مبتلا محسوس ہوتا ہے۔ ترکی گزشتہ 4 ہفتوں سے شام کے ساتھ اپنے سرحدی علاقے میں فوجیوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد شامی جمہوری فوجوں یعنی ایس ڈی ایف سے موسوم مقامی کرد فوجوں کو اس علاقے سے بے دخل کرنا ہے، جس نے شام میں داعش کے خلاف لڑائی میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ نے اپنے نیٹو اتحادی ترکی اور ایس ڈی ایف کے درمیان کسی ممکنہ محاذ رائی کو روکنے کی خاطر ثالثی کا کردار ادا کیا ہے۔ سینٹ کوم کے کمانڈر جنرل کینت میکنزی نے گزشتہ ہفتے شام میں کردوں کے ساتھ ہنگامی طور پر ملاقات کی ہے، جبکہ شام میں امریکی سفیر جیمز جیفرے نے انقرہ میں سرکاری اہلکاروں سے مذاکرات کیے ہیں۔ ایس ٹی ایف کے کمانڈر مصطفیٰ بالی کہتے ہیں،
Americans can play a decisive role in resolving problems between us and Turkey.
امریکہ اور ترکی کے درمیان مسائل حل کرنے کے لیے امریکی ایک فیصلہ کن کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ ہم کرد لوگ کسی کے لیے بھی خطرہ نہیں ہیں، ہم مذاکرات کے لیے آمادہ ہیں، ہم اس مسئلے کے حل کے لیے بات چیت پر رضامند ہیں، تاہم اس کے ساتھ ساتھ ہم دھمکیاں قبول نہیں کر سکتے۔ جب ہمارے لوگ خطرے سے دوچار ہوتے ہیں تو ہمیں لڑنے اور اپنا دفاع کرنے کا پورا حق ہے۔ ترکی ایس ٹی ایف کو پی وائی ڈی کا سیاسی شعبہ سمجھتا ہے۔ وہ پی وائی ڈی کو ترکی میں موجود کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے کا حصہ قرار دیتا ہے، جسے امریکہ اور ترکی دونوں نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے۔ کرد سیاستدان عبداللہ اوجے کا کہنا ہے،
As a neighboring country, Turkey would never allow the PKK to be on its border.
ترکی ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے پی کے کے کو اپنی سرحد کی جانب آنے کی کبھی اجازت نہیں دے گا۔ ترکی پی وائی ڈی کو کردستان ورکرز پارٹی کا حصہ سمجھتا ہے، لہذا جب تک اس مسئلے کا کوئی مستقل حل تلاش نہیں کر لیا جاتا یہ خطرات موجود رہیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے جمعے کے روز کہا تھا کہ ان کا ملک شمالی شام میں بقول ان کے دہشت گردی کے کوریڈور کو تباہ کر دے گا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی کی طرف سے ایسی دھمکیاں 2011 میں شام میں خانہ جنگی شروع ہونے کے وقت سے ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن چکی ہیں۔ ایک مقامی صحافی دلشاد عبدو کہتے ہیں،
Turkish threats aren't new. We have been living with these threats for years.
ترکی کی دھمکیاں نئی نہیں ہیں، ہم سالہا سال سے ان دھمکیوں کے ساتھ رہتے آئے ہیں۔ میرے خیال میں ترکی ہمارے علاقے کے کچھ حصوں کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے تاکہ کرد اور ایس ٹی ایف اس کی سرحد تک نہ پہنچ پائیں۔ یہ شام کے وسیع تر تناظر میں مفادات کی خاطر سیاسی مصلحت پر مبنی ہے۔ دیگر لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی کو کسی بھی بہانے اپنے ہمسایہ ملک پر حملے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تاہم گزشتہ ہفتے شام کے اندر سے مسلح افراد کے گروپ نے ترکی میں بم پھینکے، جن سے متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
یہ وائس آف امریکہ ہے. آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر facebook.com/voaurdu پر براہ راست دیکھ سکتے ہیں.